الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ زمر کی چند آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دین کی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اس کا اثر ظاہر فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انقلابی تبدیلیاں لے آئے. جو آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، معافی مانگ لو گے، اپنے گناہ والی زندگی ترک کر دو گے تو اللہ کو تم بڑا غفور الرحیم پاؤ گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن اب تم کیا کرو، اگلی آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا. وانیبوا الی ربکم، بس اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا له، اور اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ کوئی عذاب نازل ہو. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں کی جائے گی. اور آگے اگلی آیت میں مزید فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مجید کی اتباع کرو، یعنی قرآن کے احکامات کی پیروی کرو. واتبعوا کا مطلب اتباع کرو. احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کی تم اتباع کرو، یعنی اس میں جو احکام ہیں ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، ان کے تقاضوں پر عمل کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. دیکھیے، امتوں پر، قوموں پر بعض اوقات جو عذاب آئے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات زلزلے آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تو عام طور پر رات کے وقت آتے ہیں. آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی زندگی کی وہ آخری رات ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم توبہ کر لو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے کوئی عذاب آئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو دیکھیے، یہ آیات بالکل کلیئر ہیں، بالکل صاف ہیں، اس میں کسی قسم کی مجھے وضاحت کی اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس بات پر کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں. پھر سمجھتے نہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہی نہیں, عمریں گزر گئیں لیکن قرآن نہیں پڑھا. تو ان کو تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ آج سے ہی نیت کر لیں پڑھنے کی, کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت میں کوئی اس پر کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر کوئی 70 سال میں قرآن مجید شروع کرے یا 60 سال میں شروع کرے یا 50 سال میں شروع کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانی کے معاملے فرمائے. اگر کسی شخص نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا, چاہے اس نے نورانی قاعدہ شروع کیا اپنے الفاظ درست کرنے کے لیے اور چند دن بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو انشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگوں میں شمار ہوگا اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ہم پر کرم نوازی ہے. جیسے کسی کی نمازیں رہ گئیں لیکن وہ نماز کی نیت کر لیتا ہے کہ آج سے میں انشاءاللہ اپنی نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کی قضا کروں گا, تو اس نے ابھی شروع کی, چاہے ایک دن کی پڑھی, دو دن کی پڑھی, اور اس کی میں 10 سال کی ہیں یا 15 سال کی ہیں یا 50 سال کی ہیں, اور اس کا انتقال ہو گیا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں شمار کریں گے جنہوں نے نمازیں ادا کر لی. کیونکہ نیت پر دار و مدار ہے آپ کا. انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ کے یہاں نیتوں پر عمل کا دار و مدار ہے. نیت جیسی ہے اس کے مطابق عمل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. نیت اگر اچھی ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے, اور اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کا ثواب بھی عطا فرما دے. اس لیے میرے عزیزو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح کریں. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھیں, ترجمے کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد اگر تفسیر اس کی جان لیں تو کیا ہی اچھی بات. اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ہم ہر طرح کے شرک سے, بدعات سے, رسومات سے, الٹی سیدھی چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ ہمیں اب تک یہی نہیں پتا کہ قرآن مجید کیا کیا رہا ہے. بھائی یہ قرآن مجید نازل کس کے لیے؟ ہمارے لیے تو نازل ہوا ہے نا, کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق بنا لیں. یہ سمجھ لیجئے ہماری زندگی کا کیٹلاگ ہے یہ. جس طریقے سے مشینری کے ساتھ آتا ہے نا کہ اس کے مطابق عمل کرو گے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے, اسی طریقے سے قرآن مجید ہمارے لیے نازل اللہ نے کیا ہے. اگر ہم اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے میرے عزیز ایک تو یہ کام کرنا چاہیے, دوسرا قرآن مجید جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی بہکا نہیں سکے گا. قرآن و حدیث کو اگر ہم سمجھیں گے تو بہت ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم شرکی اعمال کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, بدعات کے کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, رسومات انجام دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں شریعت کیا کہتی ہے. لیکن جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے, احادیث نبوی کو دیکھیں گے, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری زندگی کو باغ و بہار بنا دے, ہمیں آسانیاں حاصل ہو جائیں گی. تو بہرحال ایک تو یہ کہ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ناؤمید مت ہو. ناؤمیدی گناہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اتنے میں نے گناہ کیے ہیں, ساری زندگی گناہ کرتا رہا, کوئی بات نہیں. اگر اب اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا ہے, صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں ان گناہوں کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں. یہ جو راتیں آتی ہیں نا, جیسے آج کی رات ہے 27ویں شب آئے گی رمضان المبارک میں, شب قدر کی راتیں ہیں. یاد رکھیے کہ مغفرت کے وعدے بھی ان سے ہیں جو توبہ کر لیں. اگر آدمی توبہ ہی نہ کرے تو پھر راتوں پر راتیں گزرتی چلی جاتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہم آج رات جاگ لیے لیکن ہم نے توبہ تو کی نہیں, گناہ تو ترک ہی نہیں کیے. آدمی گناہوں کو ترک کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن اگر ہم آج کی رات جاگ لیے لیکن گناہ اسی طریقے پر کر رہے ہیں تو پھر ہمارا جاگنا نہ جاگنا سب برابر ہو گیا. کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحیم, لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واسلموا له, اور اس کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اسلموا, فرما برداری کرو, سر تسلیم خم کر دو. ہم مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ مسلمان کے معنی ہیں, فارسی زبان میں کہتے ہیں گردن نہادن, گردن رکھ دینا, اپنی گردن جھکا دینا. ہمارے یہاں اردو میں مصرع ہے نا کہ سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے. یعنی ہم نے اپنی گردن یا اللہ آپ کے آگے جھکا دی ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں ہم راضی ہیں. اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہونا. تو یہاں پر بھی اسلمو اسی سے مسلمان بھی ہے. مسلمان چونکہ فرما بردار ہوتا ہے، مسلمان نافرمان نہیں ہوتا اللہ اور رسول کا، اس لیے یہاں پر کہا کہ واسلمو لہو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کیا مطلب؟ کہ پکے سچے مسلمان بن جاؤ. یہ نہیں کہ مسجد میں کچھ، مسجد کے باہر کچھ، شب رات کی رات میں کچھ اور راتوں میں کچھ اور، ایسا نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی یکسر بدل جائے. واسلمو لہو. اور ساتھ میں بتا دیا کہ دیکھو من قبل ایاتیکم العذاب، عذاب آ جائے گا پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. جب آدمی موت کو دیکھ لیتا ہے کہ موت آ گئی، پھر آدمی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک انسان نے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا ہوتا. اگر توبہ کر لے، چاہے جتنا بھی گناہگار ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے شرک جیسا جرم بھی کیا ہے، شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، لیکن موحد ہے، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، اللہ چاہیں گے تو مغفرت فرما دیں گے. لیکن ایک آدمی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، لیکن شرک کی زندگی ترک نہیں کرتا، اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے لوگوں کو، دوسروں کو، غیر اللہ کو، تو اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی بخشش نہیں فرمائی. لیکن اگر اس نے توبہ کر لی موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے پہلے، تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. یہ ایسی چیز ہے توبہ. یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کی 100 سالہ زندگی جو آپ کو بہکانے پر لگی، آپ ایک لمحے میں اس کی محنت پر پانی پھیر سکتے ہیں. 70 سال 80 سال اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، کفریہ زندگی گزاری، لیکن اللہ نے توفیق دے دی، اپنے رب کی طرف جھک گئے، آنسو بہا لیے، اللہ سے معافی تلافی کر لی، آنے واحد میں اللہ تعالیٰ اس کی 80 سال کی کا جو بہکانا ہے وہ ختم کر دیں ایک لمحے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کا مقدمہ خارج بھی ہو جاتا ہے یا اس کو باعزت بری بھی کر دیا جاتا ہے، تب بھی فائلوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ. 10 سال بعد 20 سال بعد کہتے ہیں جی باعزت بری کر دیا گیا، لیکن فائلوں کے اندر وہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے سچے دل سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ پھر فائلوں سے بھی مٹا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کے حافظے سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں، تاکہ میرے بندوں کو کل فرشتے یہ تانا نہ دے سکیں کہ تھا تو تو ایسا، لیکن اللہ نے کرم کر دیا، ورنہ ہم جانتے ہیں تو کیسا تھا. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ وہ فرشتوں کے ذہنوں سے، ان کے حافظے سے مٹا دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو، ہماری بدعمالیوں کو، تاکہ میرے بندوں کو اگر قیامت کے دن یہ فرشتے تانا نہ دے سکے. تو اللہ ایسے کریم ہیں. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ سے آپ قطرہ مانگو گے، اللہ دریا عطا فرمائیں گے، لیکن مانگنے والا بھی تو چاہیے نا. ہم مانگنے والے بھی تو بنے اللہ کے حضور، اگر صدق دل سے مانگیں گے اللہ عطا فرمانے والے. لیکن یاد رکھیے کہ ہم مانگیں وہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر سمجھے. اس لیے دعا بھی اس طرح کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہ چیز بہتر ہے تو عطا فرما دیجئے، میں فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے حق میں اگر بہتر ہے دین دنیا آخرت کے اعتبار سے تو مجھے عطا فرمائیے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ چیز عطا فرمائیے جو میرے حق میں دین دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو. اس لیے ہم جب اپنی دعائیں مانگیں تو اس دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ قید لگا دیں، بارش ضرور مانگے لیکن رحمت والی مانگے، اولاد ضرور مانگے لیکن نیک اولاد مانگے. یہ نہ ہو کہ بھائی اللہ میں یہ لڑکا عطا فرما دے، جو اس ساتھ میں کہتے ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، تاکہ اولاد ہو نیک ہو، ورنہ اولاد تو مل جاتی ہے لیکن وہ جوتے لگانے والی ہوتی ہے، تانے دینے والی ہوتی ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دینے والی ہوتی ہے، تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ. پھر آدمی کہتا ہے کہ ایسی اولاد سے میں نہ اور بے اولاد ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے جب مانگو تو اللہ سے خیر مانگو، اس لیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اسی لیے ہم جو استخارہ کرتے ہیں نا اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، کیوں؟ انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں، اس لیے اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. ہم ایک جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہاں نکاح کریں، شادی کریں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس خاتون نے گھر میں آ کر کیا فساد پھیلانا ہے اور ہمارے حق میں کیسی ہوں گی، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس لیے آدمی نکاح شادی سے پہلے جب استخارہ کرتا ہے اس میں بھی یہ کہتا ہے وتا عالم ولا عالم، اللہ آپ جانتے ہیں جہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، ولا عالم میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب. اور اسی طرح آگے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے اور یقیناً ہے ان ھذا الامر، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ نکاح ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے سفر ہو، جو بھی ھے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی. دیکھیے کہ اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کام میرے حق میں بہتر ہے، تو فاقدرہ لی، میرے مقدر میں کر دیجیے پھر اس کو، و یسرہ لی، آسان فرما دیجئے اس کو حاصل کرنا میرے لیے. اب جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ پر چڑھوں گا جیسے، لیکن آپ آسان فرما دیں، پہاڑ پہ چڑھنا میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں برکت بھی عطا فرمائیے. کیسی دعائیں سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری دنیا مل کر بھی اگر دعاؤں کے یہ الفاظ وہ چاہتے کہ ہم دعائیں تمہارے لیے مرتب کریں تو مرتب نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں سکھلائی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے جانتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی غور کرے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 40 برس کا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں؟ اور اگر معلوم بھی ہیں تو ہم اس کا مطلب مفہوم سمجھتے ہیں، اس کی روح کو جانتے ہیں؟ اکثر کا جواب ہوگا نہیں. تو یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم جو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں خیر مانگیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو. آج کی رات جو ہے اللہ سے عافیت مانگنے کی ہے، خیر مانگنے کی ہیں، برکتیں مانگنے کی ہیں، فتوحات مانگنے کی ہیں. اور جو مصائب و پریشانیاں ہم پر ہیں، گھر والوں پر ہیں، عزیز اقارب میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، اور اس طرح مسلمانوں پر ہیں، اور تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان مصائب سے، پریشانیوں سے ہمیں بھی نجات عطا فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی نجات عطا فرما. اس لیے میرے عزیز ہو، یہ اچھی طرح سمجھیے کہ آج کی رات بہت قیمتی ہے، لیکن اس کو قیمتی ہم تب بنائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، آج کل ہمارے پاس تو اصل میں مفتی گوگل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کھولتے ہیں اور اس مفتی نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرتے ہیں، کہ گوگل میں یہ سرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رجال پیدا کیے ہیں. رجال اللہ کو کتاب اللہ سمجھو، رجال اللہ سے کتاب اللہ کو سمجھو، گوگل ہمیں نہیں سمجھا سکتا. آج کل تو ایسے بدبخت بھی ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق لکھ رہے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ترجمہ ہم کرنا صحیح ہے کہ غلط. اسی لیے جہاں آپ کا اعتماد ہو ان سے معلوم کر کے پھر اس کو پڑھیے، سمجھیے. تو بہرحال یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر چونکہ ہمیں دین میں کمی ہے، دنیا کے بارے میں ہم ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں کہ عالمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو ہم خوب جانتے ہیں، دو اور دو چار کیسے بنیں گے، لیکن وہ عن الآخرت غافلون، آخرت سے غافل ہے بالکل. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنا ایک تو دین کو سمجھنا چاہیے. تو آج کی رات کے بارے میں چونکہ میں نے بتایا کہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، اب میں نے جب دیکھتا ہوں آج کل، مجھے ایک بچہ بتا رہا تھا کہ بھئی سوشل میڈیا پر اس پر اس پر آج کی رات کے بارے میں کسی نے لکھا 2 رکعت نماز پڑھو، کسی نے لکھا 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ پڑھو، چوتھی میں یہ پڑھو. اور بھائی ہمیں تو صحیح طرح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. اب ایک نے لکھا ہوا سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھو، فلانی سورت اتنی مرتبہ پڑھو. ایک آدمی کو سورہ ناس ہی نہیں آتی، سورہ اخلاص ہی نہیں آتی، وہ سورہ یاسین کیا پڑھے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ محروم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ہمارے لیے رکھی کہ جو ہمارے لیے محرومی ہو. یہ جو چیزیں بعض جگہ نظر آتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ غلط ہے, یہ بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں, احادیث نہیں ہیں. یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, آپ کے ارشادات نہیں ہیں, یہ مشائخ کے بزرگوں کے بعض تجربات ہیں. بعض نے کہہ دیا بھی سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھ لو تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پڑھنا چاہے تو, لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صاحب اس رات میں یہ کام کرنا ہے. اب اگر کسی کو نہیں آتی سورہ یاسین تو وہ کیا کرے گا, وہ تو بیچارہ اپنے آپ کو محروم سمجھے گا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں محروم ہو گیا. اللہ کے یہاں محروم ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی بتاتے ہیں بھائی, سورہ دعائے قنوت میں اللہم انا نستعینک کا جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھو, لیکن اب اگر کسی کو نہیں آتی ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لو. بھائی نماز جنازہ کے اندر دعائے جنازہ نہیں آتی, اکثر کو نہیں آتی, تو اللہم اغفر لہ وارحمہ پر کہہ لو. مطلب آسانیاں ہیں, پریشانیاں نہیں ہیں. ہم نے پریشانی اپنے لیے خود پیدا کر رکھی ہیں, قیود لگاتے ہیں کہ یہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کر سکے تو اس لیے ہماری تو جو یہ رات بیکار گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی, بہت آسانیاں رکھی. سنت کے مطابق عمل کر لو بس سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. ہمارے تو بزرگان دین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور اس کے بعد یہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں صبح کسی وقت اٹھوں گا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا جو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, لیکن آنکھ نہیں کھلی اور جماعت فجر جماعت سے پڑھ لی, انشاءاللہ ساری رات جاگنے کا ثواب مل جائے نیت کے مطابق. اتنی آسانی ہے. اب اگر ہم نے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی, فجر کی نماز بھی چھوڑ دی, یا عشاء کی نماز پڑھ لی ساری رات جاگتے رہے فجر سے پہلے سو گئے, تو بھائی کیا کہیں گے پھر؟ یہ کہیں گے کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, کھڑے ہونے کا وقت تھا سجدے میں چلے گئے, اٹھنے کا وقت تھا سو گئے لیٹ گئے, تو ساری رات اکارت چلی جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بچہ جو نمازی تھا, ایک دن یعنی عام دنوں میں فجر میں نہیں آیا. سیدنا عمر فاروق اس کے گھر گئے, اس کی والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ نمازی ہے, پابند ہے, آیا نہیں, کیا وجہ خیری؟ کہا وہ اصل میں ساری رات عبادت کرتا رہا, صبح جو ہے وہ آنکھ لگ گئی سو گیا. فرمایا کہ بہتر تھا کہ ساری رات سوتا رہتا لیکن جماعت سے نماز پڑھ لیتا. ہم آج خود سوچیں ہم کتنی حاضری فجر میں لگاتے ہیں, کتنے لوگ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ خود رہنا چاہیے. دیکھیے کمی کوتاہیاں سب میں, کچھ کوتاہیاں آپ میں ہیں, کچھ کوتاہیاں مجھ میں. میں یہ نہیں کہتا میں کوتاہیوں سے بری ہوں, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کوتاہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو اور کمیوں کو دور کر دے, اور اللہ قادر ہے. جب آدمی تھوڑی سی ہمت کرے گا تو انشاءاللہ سارے معاملے ہمارے لیے آسان ہو جائیں. تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین آسان ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں رات میں, یہ رات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. بعض لوگوں نے دعائے شعبان کے نام سے کتابیں چھاپ دی ہیں, مختلف قسم کی کتابیں, لیکن آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. بات یہ ہے کہ جو بھی چیز عبادت کے قبیل سے ہے, یعنی جو عبادت بنتی ہے, آپ وہ کوئی بھی عبادت انجام دے سکتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے, تلاوت یہ کہ ہر پر 10-10 نیکیاں ہیں, تو جب نیکیاں مل رہی ہیں تو ماشاءاللہ آپ کماتے جائیے جتنا چاہے قرآن مجید پڑھیں, یہ عبادت ہے. نفلے پڑھنا چاہتے ہیں نفلے پڑھ لیجئے, تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تسبیحات پڑھ لیجئے. تو اتنی آسانیاں ہمارے شریعت نے رکھی ہے کہ کسی چیز کا ہمیں پابند نہیں کیا, تو ہم اپنے پر پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ نے آسان کیا تو آسان رکھی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ یہ حکم دیا, یسرا ولا تعسرا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ان کو مشکل میں مت ڈالو, اور بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبریوں کی باتیں سناؤ, نفرت مت دلاؤ. تو اس لیے وہ کام کر لیجیے جو سہولت کے ساتھ آپ کر سکیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں, نفل نمازیں پڑھیں, اگر رہی بھی نمازیں ہیں تو ان کو ادا کر لیں. اسی طریقے سے جو ہے تسبیحات اگر کرنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں, اور کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں. نیت کر کے سو جائیں, کسی کو کہہ دیں کہ میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں اور آخر میں مجھے اٹھا دیجیے. جب رات کا ایک حصہ باقی رہ جائے, ایک آدھ گھنٹہ باقی رہ جائے فجر کے طلوع ہونے میں, اٹھ جائیے وضو کر کے اور بشاشت قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ سے. دو چار رکعت، چھ رکعت، جو بھی اللہ توفیق دے تہجد کی پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے. سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آگے نہ گناہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، ہمیں خدا نہ کرے کسی کی کے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کی جو پردہ دری کرے، نہیں. ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں. دعا کر سکتا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اس گناہ کے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ عافیت کے ساتھ میں گناہ ترک کر دوں، میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیجئے. اللہ سے دعا کر لیجئے. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو کہ یا اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ماحول، میرے حالات مجھے گناہ نہیں چھوڑنے دیتے، میرا ارد گرد جو ہے ماحول ہے مجھے گناہ نہیں چھوڑنے دیتے، آپ میری مدد فرمائیے، میری دستگیری فرمائیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں نے تو آپ سے مدد مانگی ہے، آپ میری مدد فرمائیے. اور اگر ایسا میں نہ کر سکوں تو پھر قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے. تو ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے. اگر آپ نے، اللہ نے مدد کی، گناہ چھوٹ گئے تو یہی مطلوب بھی ہے، اور خدا نے کرے گناہ نہیں چھوڑ سکے تو انشاءاللہ قیامت کے لیے ہم سرخرو ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو آپ سے مدد مانگی تھی، آپ سے درخواست کی تھی کہ گناہ ہم سے چھوٹ رہے آپ چھڑا دیجئے، آپ سے تو درخواست کی تھی، آپ ہمارا مواخذہ مت فرمائیے. تو دیکھیں دونوں صورتوں میں ہم نفع میں ہیں، گناہ چھوٹ گئے تب بھی نفع، اور اگر گناہ تو کرتے رہے لیکن مواخذہ نہ ہوا آخرت میں تب بھی ہمارا نفع. تو اللہ سے یہ دعا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ آخرت میں اس گناہ پر ہم سے مواخذہ مت فرمائیے، ہم تو آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، آپ چھوڑوا دیجیے. اللہ سے مدد مانگی، اللہ تو قادر مطلق ہے. کل قیامت کے دن کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم جب کہیں گے یا اللہ ہمارا ماحول خراب تھا، ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں تھا، دوستوں کی مجلس ہماری اچھی نہیں تھی، گناہ ہم سے نہیں چھوٹ سکا، تو اللہ تعالیٰ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھ سے مدد مانگی، تو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گناہ چھوڑا دوں تمہارے، تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی، ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی، تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ رات بہت قیمتی ہے بھائی. قبیلہ بنو کلب کی جو بکریوں کی تعداد تھی جن کو گنا نہیں جا سکتا، بے شمار تھی، اور پھر ہر بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں وہ بھی بے شمار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو اس رات میں ان کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. الٹی سیدھی چیزوں کی طرف مت جائیے. ہم نے تو شب رات اس کو سمجھ لیا کہ پھل جڑیاں جلائیں، آتش بازی کریں، اور شب رات کے حلوے کھائیں، اور پھر اس کو سارے سال جو ہے وہ خشک حلوے اور تر حلوے اور جناب چنے کی دال کا حلوہ اور فرانی کا حلوہ اور سوجی کا حلوہ، نہ جانے کتنے اقسام، وہ ہم تیار کر کر کے رکھتے ہیں، سارے سال کھاتے ہیں، کھاؤ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی سنت نہیں ہے شب رات کی، یاد رکھیں. حلوہ ایک جائز چیز ہے، اصل میں عربی زبان میں تو حلاوہ یا حلوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، تو اس میں حلاوہ اور حلوہ ہی کا لفظ آتا ہے. تو ہر حلاوہ جو ہے وہ مٹھاس کو کہتے ہیں، میٹھی چیز کوئی بھی ہو وہ حلاوہ ہے. اگر کوئی آدمی منہ سے اچھی بات کہہ دیتا ہے نا، تو وہ عربی کہتے ہیں حلو، ماشاءاللہ حلو، یعنی بہت اچھی بات تھی، تم نے میٹھی بات کہی. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے. تو یہ لیکن یہ شب رات کی سنت نہ بنائیے اس کو، آپ پورے سال کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو اس رات کی کوئی قید تھوڑی ہے، کھائیے، جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، ناجائز کچھ نہیں ہے. لیکن کس چیز کو ضروری نہ سمجھے، جب ضروری سمجھیں گے وہی چیز غلط ہو جاتی ہے. اشار ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا کہ تیسرے دن کرنا ہے، برسی میں بنانا تبھی کرنا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کی کوئی قید شریعت میں نہیں ہے. شریعت نے آسان رکھا ہے، جب چاہے کرو، مسجد میں داخل ہوتے وقت کر لو، مسجد سے نکلتے ہوئے کر لو، رستے میں چلتے ہوئے دل آیا کہ بھائی والد صاحب کے لیے دعا کر لیں، تین دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے، تین دفعہ استغفار پڑھ لیجئے، اور سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دیجئے. اور یہ بھی نہ کہیں تو زبان سے صرف نیت کر لیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اپنے والد کے سارے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیجیے وہ بھی پہنچ گیا. تو جو آسان چیزیں ہیں ہم اس کو مشکل بنا رہے ہیں. اب جب تک ہمارے سامنے 10 قسم کے کھانے چنے ہوئے نہ ہوں، اس کے بعد پھر جب اس پہ فاتحہ نہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھا لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا قبول ہی نہیں. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. آپ اگر نل لگاتے ہیں کہیں کنواں کھدواتے ہیں تو وہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. کہ میں کنواں کھدوایا تھا فاتحہ تو پڑھ دو بھائی کنویں پہ. یا کوئی کسی نے نل لگوا دیا سبیل لگوا دیے بھائی ہم فاتحہ پڑھ لو آگے, کوئی ضرورت نہیں. فاتحہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے, اور کوئی بھی اچھا کام جب آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب خود بخود ملتا ہے. کسی کو کھانا کھلا دیا اجر و ثواب, کسی کو کپڑے پہنا دیے اجر و ثواب, کوئی آپ نے کنواں کھدوا دیا اجر و ثواب, راستے میں پل نہیں ہے آپ نے پل بنوا دیا اجر و ثواب. خیر کے کام ہیں یہ, اور صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ آپ یہ چیزیں باقی رہیں گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانیاں رکھی ہیں بہت, ہم اس کو مشکل نہ بنائیں. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا دیا کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. آسانیاں, روزہ نہیں رکھ سکتے بیمار ہو نہ رکھو بعد میں رکھ لینا, سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا, تو کتنی سہولتیں. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, معاف نہیں ہے. لیکن سہولتیں ہیں آسانیاں ہیں, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, کتنی آسانیاں ہیں شریعت. لیکن ان آسانیوں کو ایک تو ہم جانتے نہیں ہیں. دیکھیے وکیل وغیرہ جو ہے قوانین کو جانتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو عام طور پر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم قانون کو استعمال کرو, صحیح استعمال کرو, بہانے نہ بناؤ. بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنا مال جو ہے وہ سال کے آنے سے پہلے پہلے کسی بیٹے کو کہتے ہیں لو بیٹا میں نے تمہیں گفٹ کر دیا تمہارا ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزر گیا بھائی وہ واپس لے لیا, صرف اس لیے کہ بھائی مجھ پہ سال نہ گزرے. اس قسم کے بہانے بازیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, دنیا کا تو دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو ہم کسی صورت میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو بہرحال یہ رات بہت قیمتی ہے, اس میں جو ہم نے اپنی طرف سے چیزیں ایڈجسٹ کر رکھی ہیں تو وہ سب چیزیں نہیں ہیں. بس آپ رات کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق جاگیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے کہ کتنے گھنٹے اس نے عبادت کی ہے, وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا عمل سنت کے مطابق کیا اس نے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کس نے کیا. یہاں افضل یا اکثر عملہ نہیں ہے کہ کتنے زیادہ کیا, زیادہ نہیں. ساری رات کرتے رہو سنت کے مطابق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. حج ہے اتنا بڑا عمل, لیکن آپ اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے سب بیکار. خیرات کر رہے ہیں لوگ سخی بابا بولیں گے سب بیکار ہو گیا. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے نمازی ہے بہت بڑا, ریاکاری سے سارے عمل ختم ہو گئے. لیکن اگر آپ دو رکعت پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو تھوڑا عمل کریں سنت کے مطابق کریں. یہیں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نفلے جو پڑھتے ہیں مسجدوں میں آ کر پڑھنا یہ کوئی بہت باعث ثواب نہیں ہے, گھروں میں پڑھیے. اصل نفلوں کے احکام یہ ہیں کہ اپنے گھروں کو آباد کرو تاکہ آپ بھی پڑھیں آپ کے بچے بھی پڑھیں آپ کے گھر والے دیکھیں کہ بھئی یہ نفل پڑھنے کی رات ہے اور یا نفل عبادت کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. تو اپنے لے کے بچوں کو ساتھ میں بیٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں فرضوں کی, لیکن سنت پہلی یہ بات کی جو ہیں آپ گھر میں پڑھتے تھے. اب ہمارے لیے چونکہ مشکلات ہیں, کوئی سرجانی سے آ رہا ہے, کوئی اورنگی سے آ رہا ہے, کوئی اورنگی سے آ رہا ہے, تو لازمی بات ہے یہاں سے گھر جا کے تو سنت نہیں پڑھے گا, یا گھر سے پڑھ کے تو یہاں نہیں آئے گا. اس لیے فقہ نے اجازت دی کہ بھئی پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جن کے گھر قریب ہیں وہ گھر میں جا کے پڑھ سکتے تو پڑھ لیں, اگر انہیں بھی خطرہ ہو کہ گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا تو مسجد میں ادا کر لیں. اصل مقصد تو روح سمجھنی چاہیے کیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا کہ گھر والے بھی دین سیکھیں, انہیں بھی پتہ چلے کہ نماز پڑھنے کی چیز. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں صف اول میں آ کے بیٹھتے ہیں, گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی ترغیب ملے گی, وہ بھی نمازی بنیں گے اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ تنہائی میں بلائے تو آپ تنہائی میں جائیے. اگر پورے 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں گے تو بادشاہ کہے گا اس نے تو بہت ہی ناقدری کی, میں تو اس کو نوازنا چاہتا تھا اکیلے میں تنہائی میں, لیکن یہ 10 اور کو لے کے آ گیا. تو اس لیے جو جھمگٹے ہیں یہ مطلوب نہیں ہیں, ان راتوں میں جھمگٹے مقصود نہیں ہیں. اصل یہ کہ عبادت کریں. اب اگر کوئی مسجد میں سہولت ہے, بے شک مسجد میں رات کھلی بھی ہے, جس کا جی چاہے آ کے خاموشی سے آئے قرآن مجید پڑھے تلاوت کرے اور نفلے پڑھے تسبیحات پڑھے, اس کی مرضی, کوئی حرج نہیں. لیکن کوشش کریں کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات انجام دیں تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کریں گے انشاءاللہ انہیں بھی ملے گا. اسی طریقے سے قبرستان جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یاد رکھیے. اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، بہت ضروری چیز ہے، اس رات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل انکار کیا کہ کوئی رات ہے ہی نہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ افراط و تفریط کا معاملہ ہے، کہیں بہت زیادہ غلو ہے کہ سب کچھ اسی رات کو سمجھ لیا، کہیں بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو اس طرح سے کسی نے افراط کیا، کسی نے تفریط کیا، کسی نے بہت زیادہ غلو کر لیا ہونے میں، کسی نے نہ ہونے میں کر لیا، اور پھر اس کو بنیاد بناتے ہیں احادیث کو. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رات کے فضائل میں جو احادیث ہیں وہ زیادہ تر ضعیف روایات ہیں، بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، متصل حدیث کون سی ہوتی ہے، مرسل حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث کی اقسام ہیں. یہ جو ضعیف کہا جاتا ہے نا، ضعیف کا مطلب جعلی نہیں ہے، گھڑی بھی نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. صحیح حدیث کے مقابلے میں موضوع آتا ہے. موضوع کا معنی ہوتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث. اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبت کی تھی کہ حضور نے فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں ہوتا، وہ جعلی حدیث ہوتی ہے. جنہوں نے جو باقاعدہ اس پر فقہ محدثین نے بہت کام کیا ہے اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تو ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے موضوعات، یعنی اس میں وہ روایات اور حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن کی نسبت حضور کی طرف کی گئی ہے، لیکن وہ ہیں جھوٹی روایتیں. تو محدثین نے اس پر بھی کام کیا. تو آج بھی بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں جو اپنی طرف سے کوئی بات کی اور کہہ دیا حضور نے کہی. یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے میری طرف کسی میری بات کو منسوب کیا حالانکہ وہ میں نے نہیں کہی، تو اسے چاہیے کہ وہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. جو بات میں نے نہیں کہی لیکن لوگ میری طرف سے منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب دوسری بات سمجھیے کہ ضعیف احادیث کا مطلب غلط حدیث نہیں ہوتا، بلکہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی راوی ایسا ہو جو ضعیف ہے، مجہول ہے، اس کی وجہ سے حدیث کو ہم ضعیف کہہ دیتے ہیں. لیکن اسی مضمون کی دوسری حدیث بھی موجود ہے جو بالکل صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. تو جب وہ حدیث صحیح موجود ہے اور حدیث ضعیف بھی ہے لیکن مضمون دونوں کا ایک ہے، تو اس ضعیف حدیث کا ذوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے صحیح حدیث کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے فضائل کے اندر وہ مقبول ہے، کیونکہ یہاں عقیدے کی بات نہیں ہے، یہاں صرف فضیلت کی بات ہے. مثلا دیکھیے، ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1000 کا ثواب ملے گا، اور جو دوسری روایت ہے اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. آپ یہ بتائیے کہ 50,000 کا ثواب اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا. جو 1000 کا ثواب دے سکتا ہے وہ 50,000 کا بھی دے سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہی ہے تو 50,000 کی نیت کرو، 50,000 نہیں ملے تو 1000 تو ہیں ہی ہے، 1000 تو کہیں نہیں گئیں. اور اللہ چاہیں گے ہماری نیت کے مطابق 50,000 کا بھی دے دے تو اللہ سے کیا پائی دے. کیونکہ بعض اوقات آدمی عمل اتنا اچھا کرتا ہے کہ اس پر 10 نیکیوں کی بجائے اللہ تعالیٰ 70 نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اور 70 کے بجائے 700 بھی دے سکتے ہیں، پھر 70,000 بھی عطا فرما سکتے ہیں. اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. اس لیے جو فضائل کی حدیثیں ہیں، جیسے شب رات کی، یا یوں کہہ لیجیے نصف شعبان کی جو روایات ہیں، ان میں اگرچہ ضعیف احادیث موجود ہیں لیکن چونکہ وہ غلط نہیں ہیں اور اس میں صرف فضائل ہی ہیں. مثلا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ان کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سال میں کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ سب چیزیں لکھ لی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، گناہوں کو ترک کر رہے ہیں. اصل چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے بس. اگر گناہ چھوڑ دیے تو بھائی سب کچھ کر لیا انشاءاللہ. اگر گناہ ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں پھر ایک رات میں ہم سو راتیں جاگنے بیکار. گناہوں کو ترک کیجئے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور کم از کم نیت کر لیں کہ اللہ آئندہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. گناہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نافرمانی والا عمل. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل. تو بھائی تو وہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ تو چاہے چھوٹا وہ بھی برا ہے اور بڑا ہو وہ بھی برا ہے. ہمارے بزرگ جو ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی آگ کی چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی، کوئلہ دہک رہا ہو یا چنگاری ہو، آگ تو آگ ہے، ہم تو چھوٹا سا کوئلہ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور بڑا کوئلہ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، دونوں کا کام جلانا ہے. تو اس لیے اگر وہ چنگاری ہوگی تب بھی جلا دے گی، بعض اوقات چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگوں واقعات آتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے عادی ہیں، سگریٹ پیتے پیتے سو گئے، سگریٹ بجھی نہیں، لحاف پر پڑ گئی، وہ آہستہ آہستہ روئی، میں آگ لگی، سلگنے لگی، سلگتے سلگتے اس نے آگ پکڑ لی، دیکھیے اس سے پورا گھر جل گیا. تو بظاہر تو چھوٹی سی چنگاری تھی نا وہ، لیکن وہی بڑی بن گئی. اسی طرح جب ہم صغیرہ گناہ کرتے رہیں گے تو کرتے کرتے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہ کو یہ نہیں سمجھو کہ صغیرہ گناہ کر لو، ایسا نہیں. گناہ ترک کرنے کی چیز ہے، صغیرہ سے بھی بچیے، کبیرہ سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ دونوں سے بچ سکتے ہیں. بس صغیرہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے ذریعے ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں. آپ اچھے نماز پڑھی، وضو کیا، کچھ اور عمل اچھا عمل کر لیا، تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور کبیرہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، خدا نہ کرے کسی نے زنا کر لیا، شراب پی لی، والدین کو برا بھلا کہہ دیا، سب کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھیے ان راتوں میں بھی بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں وہ بھی ہیں جو زانی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو شرابی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی چادر شلوار کے ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں کپڑے کو. اور اسی طریقے سے کافی سات آٹھ اقسام ہیں کہ ان اس راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لو سمجھ. تو بہت سارے لوگ ہیں ان اعمال میں مبتلا ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ رات بڑی قیمتی ہے بھائی، اس کو ضائع نہ کریں غیبت کر کے، چغلیاں کر کے. اور ہم آپس میں ٹولی بنا کے جب بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ملا تو انتخابات پر فتح تبصرے شروع ہو گئے، پھر اس کو گالی بکی، اس کو گالی بکی، اس کو برا کہا، کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے اپنے ان باتوں میں اپنے راتوں کو خراب مت کیجئے، اپنے اعمال خراب مت کیجئے. اللہ تعالیٰ جو توفیق دے وہ کریں. اور کسی نے کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قبرستان بھی ایسا ڈھونڈیے کہ جہاں پر چراغاں نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو آپ تو کسی کو بتا کے بھی نہیں گئے. حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی ہیں ان تک کو آپ نے نہیں بتایا. حضرت عائشہ اٹھی، دیکھا آپ موجود نہیں ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف تو نہیں لے گئے. پر دیکھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ بقی میں آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کے بعد بھی لوگوں کو نہیں کہا آ کر. اصل مقصد قبرستان میں جانے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد آئے، وہاں جو بے کسی ہے اور جو غربت ہے ایک طرح کی وحشت ہے وہ ہمیں سامنے رہے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے. یہ اصل چیز. ہم جب چراغاں کریں گے روشنی کے، وہاں پہ مینار کھڑا کر دیں گے، وہاں تو عید کا سا سماں ہوتا ہے، کوئی پھول بیچ رہا ہے، کوئی اگربتیاں جلا رہا ہے، کوئی موم بتیاں جلا رہا ہے، اور کوئی جناب وہ بس وہاں تو ایک میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہوتا ہے. وہاں عبرت کیا ہوگی؟ وہاں جانے کو تو سب لوگ ہم بھی چلیں گے، سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے دن کا جو روزہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک روزہ رکھنا، دیکھیے نہ رکھنے سے تو بہتر ہے. ایک روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دو رکھ لیں تو اچھی بات ہے، تین رکھ لیں تو اور بہت اچھی بات. اصل تو یہ تھا کہ 13, 14, 15 یہ ایام بیس کے دن ہیں، اور پھر یہ شعبان کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. اس لیے آپ جب روزے کی نیت کریں تو شعبان کے مہینے کے روزے کی نیت کر لیں، یا ایام بیس کے روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کر لیں کہ 15 تاریخ میں ایام بیس میں سے ہے، میں روزے کی نیت کرتا ہوں. آپ روزہ رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگوں نے اس کو مستحب لکھا ہے اگر روزہ رکھ لیں گے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو خدا نہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. نفل عبادات کا مطلب یہ کہ زائد ہیں، اگر آپ کریں گے ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن پھر روزہ رکھ کر سارے دن ٹی وی نہ دیکھتے رہے کہ صاحب روزہ کو بہلا رہے ہیں. تو روزہ بہلانے کے لیے قرآن مجید بھی تو ہے، ذکر و اذکار بھی تو ہیں، تسبیحات ہیں، وہ پڑھیے. وہ کام کوئی نہیں کرتا کہ روزہ رکھا ہوا جناب پیاس نہ لگے، یہ نہ لگے، بہلانے کے لیے پتہ چلا کہ فلم دیکھ رہے. تو بجائے گناہ کے تو عذاب ہوگا بھائی گناہ کا کام. اس لیے ان چیزوں سے بچیے. دیکھیے گناہوں سے کو ترک کر دینا سب سے بڑا عمل. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مالک ہیں کہ نہ کرنے پر اجر دیتے ہیں. لوگ تو کرنے پر مزدوری دیں گے نا, اللہ تعالیٰ نہ کرنے پر دیتے ہیں. اور نہ کرنا کیا ہے؟ گناہ مت کرو اجر ملے گا, گناہ نہ کرو اجر ملے گا, اور گناہ کرو گے تو بھائی پھر جو اجر کی چیز ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی بعض وقت. تو اس لیے میرے عزیز و اشراط میں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں, مسجد میں جا کے گھر میں جا کے جہاں آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہوں کریں, اور جتنے دیر آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کر سکتے ہوں وہ کر لیں. باقی ایسی تمام چیزوں سے بچیے جو بدعات ہیں یا رسومات میں سے ہیں. اس میں کوئی ایسی اضافی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کوئی خاص طریقہ بھی عبادت کا نہیں ہے. بس جو عبادت ہم کرتے ہیں عام دنوں میں وہ کیجئے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیے گناہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اہم ترین بات کی طرف توجہ دلاؤں, ہم لوگ یہاں چونکہ ہمارا میڈیا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, وہ فلسطین کے حالات کو دکھاتا ہی نہیں. ان بیچاروں پر کیا گزر رہی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہزاروں شہید ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, بلکتے ہوئے بچے, ایک دن کے بچے ماں کے پیٹ میں حمل میں بچے شہید ہو گئے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شہید کر دی گئیں, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ان کا دکھ ان کا درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے. ان کے لیے ہم دل سے اللہ سے دعا کریں. وہ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں ان کے مجاہدین, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین عطا فرما رکھی ہے. الحمدللہ بہت آگے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد فرمائے, ان کے لیے ضرور دعا کریں, اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں ہر نماز کے بعد بھی اور ہر وقت اللہ سے ان کے لیے دعا کریں. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اے اللہ جو بھی مجاہد جہاد کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں اپنے فضل سے انہیں کامیابی عطا فرما. ہم لوگ تو اصل میں بزدل لوگ ہیں, ذرا سی کہیں سے دھمکی ملتی ہے کسی نے غرا کے دیکھ لیا دبک کے بیٹھ گئے, بیٹھنے کا کہتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں. ہمارے معاملات تو ایسے ہیں, لیکن جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے. مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے اللہ کی, بزدلوں کے ساتھ نہیں. تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھیے, باوجود اس کے کہ ان کے نہ کوئی فوج منظم تھی نہ کچھ تھا, لیکن اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. ایسی سرنگیں بنا لیں کہ آج امریکہ بھی پریشان ہے, حیران ہے کہ یہ کیا کیا, کیسے بنا لی, بے سر و سامانی کے زمانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ بہرا ان کی مدد کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا بہت کچھ کیا الحمدللہ. مجاہدین کا نقصان بھی ہو رہا ہے, شہید ہو رہے ہیں, لیکن ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے یہودی مردار کیے ہیں انہوں نے اور جہنم واصل کیے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اب ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور ان کو جو معاشی جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو کسی احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا. یقیناً اس کے اثرات اور لوگوں پر بھی پڑیں گے, مہنگائی کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے. لیکن کب تک, 75 سالوں سے وہ پس رہے ہیں, ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ 75 سال سے کیا عذاب سہ رہے ہیں. اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. پورے فلسطین کے اندر جو ہے وہ ایک رفع بارڈر ہے, اس کے علاوہ کہیں سے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے. تو اسرائیل کی مرضی سے آتے ہیں, اسرائیل کی مرضی سے جاتے ہیں. ہم ذرا سوچیں تو صحیح, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. میں ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا, بڑا رونا آتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, پتے توڑ کر لے جا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے اس میں کیا ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, وہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, کہتا ہے روٹی ہے. خوب اس کو دیکھتا ہے, کہتا ہے تو جھوٹ بولا, روٹی نہیں ہے. کہتا ہے روٹی ہے. تو جب دیکھتا ہے تو اس میں پتے ہوتے ہیں, کہتا ہے ہم یہی کھا لیتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پتے کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا ہمارے لیے یہی روٹیاں, اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا, یہ ہمارے لیے روٹیاں ہیں, ہم یہی کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مقاطعہ کیا تھا کفار نے شعب ابی طالب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا تھا, کھانا پینا سب بند کر دیا تھا. اس زمانے میں لوگوں نے کیا نہیں کھایا, چمڑے کھائے سوکھے ہوئے, تکلیفیں اٹھائیں. آج اس سنت کو یہ زندہ کر رہے ہیں. پانی پینے کو پانی نہیں ہے, علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے, ہسپتالوں پر بمباری ہے, اور دنیا کے جو ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حقوق کے علم بردار ہیں, یا ان کو حقوق نظر نہیں آتے کس طریقے سے انسانی المیے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں, لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ وہ مسلمان, اور جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں. اللہ نے انہیں سب کچھ دیا لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے اس معاملے. اور چند جو ممالک کر رہے ہیں بہرحال یقیناً اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہی دیکھیے کتنا روب ان پر ڈال رکھا ہے, ہزاروں مردار ہو چکے ہیں. تو اس لیے بہرحال اس وقت کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجاہدین کو کامیاب فرمائے، ان کی مدد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجاہدین کی مدد فرمائیے. اے اللہ انہیں سرخرو فرما دیجئے. اے اللہ 75 سال ہو گئے ظلم کو سہتے ہوئے، پریشانیاں اٹھاتے ہوئے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرمائیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے. اے اللہ مشکلات کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، عام لوگوں پر بم برسا رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین. اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم ومزق جمعہم وخالف بین كلمتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا الله رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے. اے اللہ اس مبارک رات کے اثرات و ثمرات ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت سے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ماحول ہمارا دشمن ہے، حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے. اے اللہ ہم ہمت نہیں کر پا رہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو چھوڑنے پر اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور قیامت کے دن یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. اے اللہ ہم آپ سے مدد کے طلبگار ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ ہمارے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائیے، ذلتوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. ہمارے بہت سے بھائی اے اللہ بے روزگار ہیں، اے اللہ قلت رزق کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں. اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے.
ان کے مصائب کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے, رزق حلال عطا فرما دے, وسعت کے ساتھ عطا فرما دے, حرام مال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, حرام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کاموں پر آپ نے وعیدیں فرمائی ہیں ان کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے, ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ جس کسی کا کوئی حق ہم پر ہے اپنے فضل خاص سے مرنے سے پہلے پہلے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مرنے سے پہلے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے عزیز اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, اے اللہ ان کے حقوق ہم صحیح معنی میں ادا نہیں کر پائے, آپ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے جب تک ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کریں. اے اللہ ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اے اللہ گناہوں سے پاک صاف کر کے ہمیں اپنے پاس بلائیے, ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. سر سے لے کے پیر تک اے اللہ بے شمار بیماریاں ہیں, دماغ کی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, گردوں کی بیماریاں ہیں, کمر کی بیماریاں ہیں, پورے جسم کی درد و تکلیف کی بیماریاں ہیں, اے اللہ زخموں کی بیماریاں ہیں, پھوڑے پھنسیوں کی بیماریاں ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جسم کے نچلے حصے کی بیماریاں ہیں, اوپر کے حصے کی بیماریاں ہیں, سر سے لے کے پیروں کے ناخون تک اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ظاہری بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما, باطنی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما دے, جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کو اعمال صالحہ سے بھر دیجئے, اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حقوق آپ کے ہیں آپ اے اللہ ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک وحقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقک, اللهم ما كان لك منها فاغفره لي, وما كان لخلقك فتحمله عني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ بہت سے حقوق ہیں ہمارے اور مخلوق کے درمیان, اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو گناہ اے اللہ ہم جو آپ کے حقوق ہیں انہیں تو آپ معاف فرما دیجئے, اے اللہ جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ آپ اپنے ذمے لے لیجئے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری طرف سے آپ ادا کر دیجئے. اے اللہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس نہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما, ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور دعوت ہو تو تیرے لیے ہو. اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما, ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں ان کی حاجتوں کو, ان کی ضرورتوں کو, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اور جن لوگوں نے نہیں بھی کہا لیکن اگر وہ ہم سے ملتے تو ضرور کہتے, آپ ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجئے, ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے. یا اللہ یہاں جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی اے اللہ ہمارا بزرگ ہے, کوئی ہماری ہم عمر ہے, کوئی ہم سے چھوٹا ہے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی ضرورتیں پوری فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, اے اللہ جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, مسلمانوں کو ہمت اور قوت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو ہمت اور قوت عطا فرما, اے اللہ بزدلی کی جگہ بہادری عطا فرما, اے اللہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ کفار پر ہمارا رعب اور دبدبہ بٹھا, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے مرعوب نہ فرما, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ جو عبادت میں ہیں اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو لوگ بھی آج کی رات جاگ کر عبادت کریں ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رات کے انوار و ثمرات ہمیں عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما اور خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. جو ہماری کوتاہیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیجئے, جو حکمرانوں کی کوتاہیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ مہنگائی کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بے شرمی اور بے حیائی کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اسی طریقے سے دیگر بدکاریاں ہیں, شراب نوشیاں ہیں اور دیگر جو گناہ ہیں ان سب سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مدد فرما. عالم اسلام کو اے اللہ مضبوط فرما اور قوی فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے بہت سے ساتھی بہت سے نمازی جو یہاں نمازیں پڑھتے تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب کی مغفرت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ تو ایسا گزروا دیجئے جو گناہوں سے پاک ہو. اے اللہ جو گناہوں سے پاک ہو. اے اللہ جو تیری اطاعت میں ہمیں لگا دے. اے اللہ جس میں ہم خوب تیری عبادت کرنے والے بنے, ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیجئے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے تاجروں کو بھی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اے اللہ نرمی کا معاملہ فرمائیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو صلحاء ہیں اے اللہ ان کو بھی اور زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے, ہم سب کو متفق اور متحد فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس کے اختلافات, آپس کے انتشار اور افتراق سے ہماری حفاظت فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما, ہر قسم کے انتشار سے بچائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا جو اس مسجد کے نمازی تھے کہ ہمارے لیے یا ہمارے فلاں عزیز کے لیے دعا کر دیجئے, تو ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, اور جو ان کے پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے لیے سب سے زیادہ محتاج ہیں, ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.